شادیوں رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدرسہ کے ناظرین پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص آپ کے سوالات شامل کیے جاتے ہیں. اول تاخیر پروگرام میں شامل رہیں گے تو بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا. آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہے مفتی محمد کفیل رضا عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں.
جزاک اللہ خیر.
کیسے ہیں مزاج گرام؟
الحمدللہ علی کل حال،
ماشاءاللہ. کچھ ہمارے پاس سوالات ویڈیو کی صورت میں بھی موجود ہیں، تو ہم اپنے ناظرین کے پہلے وہ سوال سنتے ہیں.
میرا سوال یہ ہے کہ شرک کرنے کے بعد اگر سچی توبہ کی جائے تو معافی ملے گی یا نہیں؟
شرک بہت بڑا عظیم گناہ اور بلکہ ان میں سے ہے شرک کہ جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا. ویغفر ما دون ذلک، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ جس کے لیے چاہے اللہ معاف فرما دے. لیکن ظاہری دنیا کے اندر اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے مرنے سے پہلے پہلے، تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جاتا ہے جو کہ کفریہ یا شرکیہ ہے، یا جیسے غیر مسلم ہے کہ وہ مشرک ہوتا ہے اور وہ توبہ کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے، اپنے اس شرک سے، اپنے اس کفریہ کام سے یا کفریہ بات سے اللہ کی بارگاہ میں ندامت اور شرمندگی کے ساتھ سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک کو جو ہے وہ ایک خالق و معبود جو ہے وہ مان لیتا ہے، جان لیتا ہے اور شرک سے توبہ کر لیتا ہے، تو وہ پھر جو شرک ہے وہ جب اس سے توبہ ہو گئی تو وہ پھر معاف ہے. کہ وہ جو انسان کی توبہ ہوتی ہے، در حقیقت جو کفر و شرک سے توبہ ہوتی ہے وہ اسلام میں داخل ہونا ہوتا ہے. اور حدیث میں ہے کہ اسلام جو ہے وہ اپنے سے ماقبل جتنے گناہ ہیں ان تمام کو جو ہے وہ مٹا دیتا ہے. تو وہ جو قرآن کریم کی آیت طیبہ کے اندر ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ انتقال کر جاتا ہے بہت سارے گناہوں کے ساتھ، تو اگر وہ مسلمان ہے تو اللہ اس کا ہر بڑے سے بڑا گناہ چاہے تو وہ معاف فرما دے گا اور اس کو داخل جنت فرما دے گا، کسی کو شفاعت کے سبب، کسی کو اپنی رحمت کے سبب. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ کفر و شرک پر مرا تو اب اس کی معافی نہیں ہے، نہ اس کو شفاعت ملے گی نہ اسے رحمت الہی ملے گی.
یعنی یہ جو کچھ ہے زندگی میں ہے، دنیا میں ہے، اگر اس نے توبہ کر
دنیا میں توبہ کر لی، اپنے اس کفر و شرک سے باز آ گیا، تو بالکل اللہ کریم جو ہے وہ اس کی توبہ قبول بھی فرمائے گا اور اس کا اسلام میں داخل ہونا وہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو جو ہے وہ مٹا دے گا. جس میں کفر و شرک سے توبہ ہی یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے سچے دل کے ساتھ. تو بالکل اللہ پاک جو ہے وہ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ، اور اس بات پر اسے احساس ہو، شرمندگی ہو کہ میں نے یہ کیا کتنا بڑا کبیرہ گناہ کیا، کہ شرک کو ظلم عظیم کہا گیا کہ بندہ اپنے خالق و معبود کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا بیٹھتا ہے، تو لیکن جب وہ اس کے اوپر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے، اس چیز سے رجوع کر لیتا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مان لیتا ہے، خالق و معبود حقیقی مان لیتا ہے، تو پھر اس کا وہ جو شرک والا گناہ ہے وہ معاف ہو جاتا ہے اور وہ مسلمان قرار پاتا ہے۔
ماشاءاللہ، یعنی اس میں توبہ کی گویا کہ فضیلت ہے، کہ توبہ اللہ پاک نے کتنی وہ نفیس شے رکھی ہے کہ بڑے سے بڑا ناظرین اکرام کوئی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے، کفر شرک جیسے گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے جبکہ زندگی میں کوئی سچی توبہ کر لیتا ہے۔ ایمان والوں کی تو صفات یہ بیان کی کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہوتے بھی ہیں تو وہ بالکل قریب ہی، یعنی بہت پہلے ہی وہ گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں، جو قرآن پاک میں ایک ان کی صفت بیان کی گئی ہے۔ تو کیا کوئی وقت کا انتظار کرنا چاہیے یا کہ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ ابھی توبہ کر رہے ہیں ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کل پھر ہو جانا ہے، دو چار دن بعد پھر ایسا ہو جانا ہے، تو یہ سارے اکٹھے کر کے توبہ کریں گے یا کیا ہونا چاہیے؟ اس میں
انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر ایک مسلمان کے دل میں احساس تو ہوتا ہے کہ یار غلط کام جو ہے وہ میں نے کیا ہے، اور وہ احساس در حقیقت ندامت کے ساتھ جب ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، تو ندامت کو ہی جو ہے وہ توبہ قرار دیا گیا۔ اب شیطان در حقیقت یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی اگر آج توبہ کر لو گے کل تم نے یہ گناہ پھر کرنا ہے، تو وہ یوں توبہ سے انسان کو دور کرتا رہتا ہے۔ اچھا، ایک طرف توبہ سے دور کرتا رہتا ہے، دوسرا طرف اس سے گناہ پر گناہ کرواتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس سے اتنے گناہ کروا بیٹھتا ہے کہ پھر انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے اور وہ گناہوں سے بڑے چھوٹے گناہ سے بڑے گناہ کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو نا امیدی بھی دلا دیتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ اتنے بڑے گناہ کیسے تمہارے معاف کرے گا، تو یوں بھی انسان جو ہے وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا مجموعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مزید گناہوں کے دلدل کے اندر دھستا چلا جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کبھی بھی گناہ ہو فوری طور پہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں۔ آپ ارادہ کریں گے تو ایک پیچھے سے ایک آواز تو ہوگی کہ یار یہ گناہ تو کل کرنا ہے، وہ ایک وسوسے کی صورت کے اندر جو ہے وہ آواز جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اگر آپ سچے دل سے اپنے اس گناہ پر شرمندہ ہوں گے تو پھر آپ یہی کہ اب شرمندگی کا مطلب ہی یہی کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا میں،
اور توبہ کے اندر ایک
اور توبہ جز کے اندر
ہے یہی،
ایک جزی یہی ہے کہ شرمندگی بھی ہو اور آئندہ نہ کرنا اس کا جو ہے وہ لازم ہے، کہ جناب یہ شرمندگی کا تقاضا یہ ہے کہ میں شرمندہ
ترک معصیت،
ہاں کہ جو وہ میں شرمندہ بھی ہوں اور بولوں میں یہ کام کروں گا تو پھر شرمندگی نہیں ہوئی نا۔ تو شرمندگی کا تقاضا یہ ہے کہ حقیقی شرمندگی کا کہ میں وہ یہ کام جو ہے وہ نہ کرنے کا پختہ ہے۔ اب پختہ ارادہ کرنے کے باوجود وہ جو پیچھے سے ایک نفس کی یا شیطان کی آواز وسوسے کی صورت کے اندر ہے کہ بھئی یہ کام تو پھر ہو جائے گا، اس کی طرف توجہ نہ دے، بلکہ بندہ یہ سوچے کہ میں پھر کرنے تک زندہ رہوں گا بھی نہیں رہوں گا، تو ابھی تو توبہ تو کر لوں، اگر بالفرض اس وقت دوبارہ ہو جائے گا تو دوبارہ سچی توبہ کر لیں، لیکن اس وسوسے کی وجہ سے توبہ کو جو ہے وہ نہ چھوڑے بیٹھے۔ کیونکہ توبہ سے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک انسان کا پچھلا گناہ معاف ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ اسے جو ہے وہ توفیق الہی جو ہے وہ اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، تو وہ گناہ سے بچنے کے اندر بھی اس کو رب تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ تو کم سے کم یہ تو ہے توبہ سے فائدہ کہ آپ کا پچھلا گناہ معاف ہو رہا ہے، گناہوں کا انبار تو نہیں لگتا چلا جا رہا۔ اگر آپ کل کو دوبارہ وہ گناہ کر بھی بیٹھے تو اب وہ ایک گناہ ہوا نا، پچھلے والے تو سارے معاف ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ جو بعض لوگ کے ذہنوں میں ہوتا ہے بھائی جمعے کو جو ہے وہ توبہ کر لیں گے، یا جناب شب برات آ رہی ہے پھر توبہ جو ہے وہ کر لیں گے، یا آپ نماز کا کہیں تو یار کل صبح سے نماز جو ہے وہ شروع کر لیں گے یا جمعے سے شروع کر لیں گے، یا رمضان آ رہا ہے بس انشاءاللہ رمضان سے اب بالکل میں جو ہے وہ سدھر جاؤں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ آپ اگلے لمحے تک بھی زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ تو لہٰذا جب بھی آپ کو توبہ کی دعوت دی جائے یا آپ کے اپنے ذہن میں بھی یہ بات آئے کہ یار یہ گناہ ہوا ہے مجھے توبہ کرنی چاہیے، فوری طور پہ اس سے بندہ توبہ کر لے۔ کیا پتہ اگلا لمحہ ہی جو ہے وہ انسان کی موت کا لمحہ ہو جو اس کو معلوم ہی نہ ہو، اور ممکن ہے کہ یہ توبہ ہی اس کو آئندہ کے سارے گناہوں سے جو ہے وہ بچانے میں جو ہے وہ بنیادی کردار جو ہے وہ ادا کرے۔ تو اس چیز کی طرف جو ہے وہ ہرگز نہیں اس امید پہ رہنا چاہیے کہ کر لوں گا ابھی نہیں بعد میں رمضان میں جمعے میں کل صبح سے۔ تو ان چیزوں کو چھوڑ کر جب بھی انسان کو یہ احساس ہو جائے یا کوئی احساس دلائے تو فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ شرمسار ہو کر بندہ حاضر ہو اور سچے دل سے معافی مانگے، اور کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کیا، کیونکہ حدیث میں فرمایا تائب من الذنب کم اللہ ذنب اللہ، رب گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یہ تو دیکھیں رب تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت والی بارگاہ ہے کہ جہاں پر اعتراف جرم جو ہے وہ شرمندگی کے ساتھ گناہ کو مٹانے کا جرم کو مٹانے کا جو ہے وہ ذریعہ بن جاتا ہے. دنیاوی عدالتوں کے اندر تو آپ اعتراف کر لیں تو سزا ہو جاتی ہے, یہ تو رب تعالیٰ کی جو ہے وہ عدالت ہے کہ جہاں پہ آپ اعتراف کر لیں شرمندگی کے ساتھ تو رب تعالیٰ
پیشارے معاف فرما. سبحان اللہ, اللہ
ایسا عظیم رب ہے, ارحم الراحمین ہمارا رب ہے, تو ہمیں بالکل اس کی بارگاہ میں اگر دن میں 100 بار بھی جانا پڑے توبہ کے لیے تو 100 بار جانا چاہیے. بس وہی کہ صرف رسمی توبہ نہ ہو کہ جناب توبہ توبہ استغفر اللہ, بلکہ سچے دل سے اس گناہ پر شرمندگی اور ندامت کے ساتھ آئندہ اسے چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لیں. 10 بار نہیں 100 بار ہو سکتا ہے آپ نے یہ توبہ کی اور یہ ارادے کی ہوں پھر وہ گناہ ہو گیا ہو, آپ 101 مرتبہ پھر دوبارہ کریں, کبھی انشاءاللہ وہ موقع اور وہ لمحہ آئے گا کہ آپ اس گناہ سے بھی جو ہے وہ باز آ جائیں گے. ہاں, ساتھ ہی ساتھ اسباب ہیں ان پر غور کر کے ان اسباب کو چھوڑنے کی عادت بنائیں, اس کے متبادل چیزوں کی طرف جو ہے وہ بڑھیں تاکہ آپ جو ہے وہ اس چیز میں دوبارہ مبتلا نہ ہو.
جی مزید سوال.
محمد شکیل اتارے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایک بندہ تقریباً 4 فٹ ہائٹ پر نماز پڑھ رہا ہے, یعنی اونچی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے, تو کیا اس کے سامنے سے 3-4 فٹ نیچے سے یعنی کہ کوئی بندہ گزر سکتا ہے کہ نہیں گزر سکتا؟ یہ دعا بنات فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
جی,
بندہ اوپر جو ہے وہ نماز
جی اوپر نماز پڑھ رہا ہے,
تو اگر اس کی محاذات میں نہیں آتا, اس کی سیدھ میں جو ہے وہ نہیں آ رہا, تو نیچے سے اگر وہ گزرتا ہے تو گزر سکتا ہے, اس صورت کے اندر جو ہے وہ کوئی حرج نہیں.
محاذات یعنی اس میں کوئی مقابل میں برابر,
ہاں اس کے برابر میں جو ہے وہ, جیسے اگر وہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے تو وہ اس کے اندر نہ آ رہا ہو.
صحیح,
تو جیسے میں 5 فٹ کا بندہ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے, تو اب وہ اگر نیچے سے کوئی دوسرا گزر رہا ہے اور نیچے 5 فٹ ہی جو ہے وہ گہرائی ہے اور وہ اس گہرائی میں سے جو ہے وہ گزر رہا ہے, تو ایسی صورت میں وہ اوپر والے کی کسی بھی انسان کا جو جز ہے پورا بدن ہے اس کے لیول پر اگر اس کا بدن گزرنے والے کا نہیں آ رہا تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ گزر سکتا ہے.
مطلب کئی مساجد کے اندر میزین ہیں
جی,
اور وہ کہیں کہ وہاں نماز پڑھ رہا ہے اور نیچے عوام آ رہی ہے
آ رہی جا رہی ہے,
یہ کوئی اس کے مقابل
نہیں ہے, نہیں ہے اس میں کوئی,
تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. اچھا, کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنے اوپر میزین ہیں یا پراپر چھت یا اس طرح تو نہیں ہوتا, لیکن کوئی اونچی چیز ہے, اب گھر میں کوئی
تخت پر نماز پڑھ رہا
ہے اور اسی طرح نماز پڑھ رہے, لیکن جب کوئی سامنے سے گزرے گا تو وہ یا اس کے آدھا یا آدھا وجود اس کے سامنے
آئے, تو یہ بہرحال جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو یہ گزرنا بہرحال گزر,
یعنی اتنا اونچا ہو کہ وہ قد آدم یعنی جو بھی آدمی کا قد ہے اس سے اوپر ہی کوئی نماز پڑھ رہا تو پھر وہ
پھر کوئی حرج
کی صورت ہوگی. جی مزید.
مفتی صاحب آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ جب وضو کرتے ہیں مسجد میں ہم, اور وضو کر کے جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اس سے پہلے پیر صاف کرتے ہیں تاکہ وہ پانی مسجد میں نہ چلا جائے. پیر صاف کرنے کے لیے کوئی بھی موٹی چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے, اگر اس جگہ ہم آج کل جیسے آرٹیفیشل چل رہی ہے گھاس, اگر گھاس کا قالین رکھ دیں گرین رنگ کا تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ شرعی رہنمائی فرمائیے.
جی, گھاس رکھنی اور وہ بھی آرٹیفیشل اور گرین کلر ہے, کوئی شرن تو مسئلہ
نہیں؟ شرعی اعتبار سے تو جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں, البتہ اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام بہرحال جو ہے وہ ضروری ہوگا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک نارمل کپڑا ہے اس کو دھونا الگ ہوتا ہے, اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر پھر کیا ہوتے ہیں جرمز جو ہے وہ یا جو گندگی ہے وہ بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ پھر بعد میں اسمیل کرتی ہے. تو مسجد کو جو ہے وہ گندگی سے اور اسمیل سے بچانا, بری بو سے بچانا جو ہے وہ ضروری ہے. تو اس اعتبار سے بہرحال جو ہے وہ اس کو آپ کو صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہوگا, باقی وہ گھاس والا کارپیٹ بچھانے میں حرج نہیں.
کلر کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں,
شرم
یعنی حرج
نہیں,
اگر اس طرح کا کوئی وسوسہ ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور بہتر یہ کہ اس طرح کے اگر وہاں کچھ بچھانا بھی ہے تو ایسی چیزوں کے پاؤں صاف بھی اس سے ممکن ہو, کیونکہ یہ بعض کا جو آرٹیفیشیل یہ گھاس اور اس طرح وہ خوبصورتی کے لیے تو ہوتا ہے کہیں چلنے پھرنے میں, اور لوگ نارمل اپنے گھروں میں یا گارڈن میں یا کہیں بھی اس طرح کے کچھ بچھا لیتے چیزیں, تو اگر پاؤں صاف ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر صفائی ستھرائی میں مسئلہ ہے تو اس کی احتیاط ہو, باقی کلر کے اعتبار سے اس میں مسئلہ نہیں ہے, استعمال کرنا جائز ہے. مزید کو
مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ اگر کوئی قرضہ لیتا ہے 15 لاکھ کا اور حلف دیتا ہے کہ آپ نے صرف مکان بنانے میں ہی لگانا ہے، اگر وہ 14 لاکھ کا مکان بنتا ہے تو 1 لاکھ کا اس کا کیا حکم ہے؟ اس کو واپس کرے، اس کو مکان لگانے اور کوئی خرچہ نہیں ہے تو وہ کیا اپنے دوسرے کام میں استعمال کر سکتا ہے؟
جی، 15 کا تو قرضہ لیا تھا مکان کے لیے، قرض مانگنے والے نے کوئی مد خاص کی ہو اور پھر اس کے بعد کچھ پیسے بچ جائیں تو کیا قرضے کو واپسی کرے یا کیا کریں؟
شرعی اعتبار سے تو واپس کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، اس نے قرضہ دیا ہے آپ کو تو اب وہ چاہے اسے کسی بھی کام میں استعمال کرے، البتہ بنیادی چیز بسا اوقات یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا قرضہ اس کو اس کی مجبوری کی وجہ سے دے رہا ہوتا ہے کہ یار اس کو حاجت اور مجبوری ہے تو میں اس لیے جو ہے وہ قرضہ دے رہا ہوں، اب وہ بتا کے مجبوری اور حاجت کا قرضہ لیتا ہے اور اس کے بعد لگا رہا جو ہے نا وہ اضافی چیزوں کے اندر ہے تو وہ پھر جو ہے، یا پھر وہی بات ہے کہ بھائی خرچہ جو ہے وہ 10 لاکھ کا ہونا ہے اور خامہ خائی کا 15 لاکھ کا قرضہ جو ہے وہ مانگا ہوا ہے، تو اس اعتبار سے وہ سامنے والا اتنا باؤنڈ کر رہا ہے کہ یار دیکھو اس کو کلر کے لیے لے رہے ہو تو پھر کلر میں ہی لگانا، پھر جو بچ جائیں تو وہ واپس مجھے جو ہے وہ دے دینا، تمہارے تم جس کام کے لیے مانگ رہے ہو پھر کام جو ہے وہ تمہارا پورا ہو گیا تو پھر اس کے علاوہ یہ نہیں کہ چلو یار آیا ہوا مال ہے تو چلو جو ہے وہ لگا ہی دیں، ٹھیک ہے وہ تم نے بعد میں ادا ہی کرنا ہے لیکن سامنے والے کو بھی تو اپنے مال کی ضرورت ہی ہے، اگر تمہارے 14 میں کام ہو سکتا ہے تو وہ 14 ہی تمہیں دے گا، وہ 15 کیوں دے گا تمہیں؟ تو اس لیے جب ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ سامنے والا ہمارے ساتھ خیر خواہی اور احسان کر رہا ہے کہ قرض بغیر نفع کے ہی ہے کیونکہ نفع والا تو سود ہے، تو اب ایسی صورت میں ہم بھی ضرورت کے مطابق لیں، اپنے اعتبار سے بھی کہ ادائیگی کے اندر بھی آپ کو آسانی ہو، کہ بلا ضرورت بسا اوقات قرضوں پہ لے کے لوگ بہت سارے خرچے کر بیٹھتے ہیں بعد میں اس قرضے کو اتارنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ سامنے والے نے ضرورتاً دیا ہے تو لہٰذا ضرورت کے مطابق خرچ کریں اور پھر جب ضرورت پوری ہو گئی تو اب اس کے بعد جو ہے وہ اس کو واپس کر دیں، جب اس نے اتنی زیادہ وضاحتوں کے ساتھ دیا ہوا ہے اور کل کو وہ دیکھے گا کہ یار یہ چیز اس میں لگ گئی اس کے بعد بجائے اس کے کہ یہ میرا قرضہ واپس کرتے انہوں نے اور جناب فضول کاموں کے اندر اپنے پیسے لگا دیے تو وہ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ناراض ہوگا تو اس لیے جو ہے وہ یا تو اس سے وضاحت لے لیں کہ بھائی یہ لگ گئے لیکن ابھی 1 لاکھ آپ نے دیے ہیں، اگر آپ یہ مجھے دے سکتے ہیں مزید تو مجھے اس سے اپنے گھر کے اور بھی کوئی ضروری کام جو ہے وہ کرنے ہیں یا کوئی کام کرنے جو بھی کرنے ہیں وہ اس کو کر لیں تو وہ اجازت دے دو، ٹھیک ہے نہیں تو پھر اس کو اس کے 1 لاکھ روپے واپس کر دیں کہ بھائی یہ نہیں یہ آپ کے 1 لاکھ روپے جو ہے وہ ہو گئے، اب میرے پاس آپ کے 14 لاکھ قرضہ رہ گیا وہ میں آپ کو بعد میں واپس کر دوں گا جو بھی ٹائم شیڈیول آپس میں۔
تو واقعی اگر 14 لاکھ روپے خرچ اور ایسا خرچہ ہے تو قرضے والا بھی اس کو محسوس نہیں کرے گا کہ اگر اس نے اتنا لگا دیا ہے تو دیگر بھی کچھ نہ کچھ اخراجات ہوتے ہیں۔ اچھا یہ اس طرح کا معاملہ کبھی یوں بھی ہے کہ حکومت کی طرف سے مختلف قرضوں کے اعلان ہوتے ہیں تو ہم اس میں ابھی فی الحال اس ٹاپک پہ نہیں جا رہے کہ اس میں کیا کنڈیشن ہے، کیا شرائط ہے، کون لے سکتا ہے، کیا ہے اور اس کا جواز یا عدم جواز، اب اس میں بھی خاص ہوتے ہیں کہ آپ کاروبار کے لیے یہ قرضہ لیں، آپ مکان کے لیے یہ قرضہ لیں، اس میں بھی لوگ کئی مرتبہ یہی معاملہ کہ ادھر کے کاغذات شو کر دیے، فلاں پلاٹ شو کر دیا کہ یہ پلاٹ ہے یہ اس کو بنانا ہے، یا ایسا گھر جو پہلے سے ہی کچھ نہ کچھ بن چکا ہے جس کے اوپر مزید خرچہ نہیں ہے لیکن اس کو پلاٹ کی صورت میں شو کر دیا، تو یہ اس طرح کے جو دھوکے دینا ہوتے ہیں کیا کہ
یہ دھوکہ دہی بہرحال جو ہے وہ حرام ہے اور جائز نہیں، کیونکہ گورنمنٹ کی جو بھی اسکیمیں ہوتی ہیں وہ سبسڈائز جو ہے وہ ہوتی ہیں، یعنی اس کے اندر کئی چیزوں کے اندر گورنمنٹ اپنی جانب سے پے کر رہی ہوتی ہے اور وہ ضرورت اور حاجت مندوں کے لیے یا جو انہیں کرائیٹیریا بنایا ہوتا ہے اس کے لیے ہوتی ہے، تو اب اس کرائیٹیریا کے اوپر آپ نہیں اترتے اور اب آپ جو ہے وہ چیٹ کر کے کوئی دوسرا فیک ڈاکومنٹ لگا کر یا کوئی اور چیز جو کہ اس کے کرائیٹیریا کے مطابق نہیں اترتی آپ وہ لگا کر وہ قرضہ لیتے ہیں تو گویا کہ آپ اس اسکیم میں جو دیگر افراد ہیں ان کا حق جو ہے وہ مار رہے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ بہرحال جو ہے وہ جائز نہیں۔
ٹھیک، کہہ رہے ہیں کہ سامعہ نام رکھنا، سامع اور سامعہ کیا کہتے ہیں؟
سامے تو ابھی اگلے دنوں میں بہت آنے والے سننے والے ہیں یعنی سننے والے، کیونکہ یہ جو قرآن کریم تلاوت کرتے ہیں حافظ تراویح میں ان کے پیچھے سامے کو کھڑا کیا جاتا ہے جو ان کی سنتے ہیں اور غلطیاں بتاتے ہیں، تو سامے کا مطلب جو ہے وہ سننے والا اور سامعہ سننے والی، تو یہ معنی ہے اس کا، تو نام رکھنا جائز
رکھ بظاہر نام رکھنا جائز ہے یعنی۔ کھانے پینے سے وضو، کیا کھانے پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کچھ وضو کیا پھر کچھ کھا لیا، نماز پڑھی تو کوئی مذائقہ آئے گا؟
کھانے پینے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، البتہ کھانے پینے کے ذرات منہ میں جو ہے وہ ہوتے ہیں تو اس صورت کے اندر نماز سے پہلے جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ اچھی طرح کلی کر کے ان ذرات کو جو ہے وہ صاف کر لیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز ادا کر لیں۔
جی مزید،
میرا سوال ہے، دعا قبول نہ ہونے پر خود پر غصہ آنا کیسا؟
دعا قبول نہ ہونے پر خود پر غصہ آنا، جی
دیکھیں دعا قبول نہ ہونا، بنیادی طور پر تو دعا قبول ہی ہوتی ہے، رب کریم نے فرمایا ادعونی استجب لکم، اس سے دعا کرو میں جو ہے وہ تمہاری دعائیں قبول کروں گا، تو اصل یہ ہے کہ ہمیں اس دعا کا اثر جو ہے وہ ہماری مراد اور منشا کے مطابق ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے دعا قبول نہیں ہے۔ اچھا پھر جو جس کو غصہ اپنے اوپر آتا ہے وہ در حقیقت نا امید ہو جاتا ہے بسا اوقات، یا وہ اس قبول نہ ہونے کی وجوہات جو ہے وہ اپنے اندر تلاش کرنا شروع کرتا ہے، یا وہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کریم کی رحمت سے جو ہے وہ نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو انسان کو اللہ پاک پر بھروسہ کامل اور اعتماد کرنا چاہیے، اور دعا کرتے ہوئے اس کا حل یہ ہے کہ آپ ساتھ میں یہ الفاظ بڑھا لیں کہ مولا یہ چیز میرے حق میں بہتر ہو تو مجھے عطا فرما۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر نہیں ملے گی تو آپ کو یہ تسلی اور دلاسہ رہے گا کہ ہو سکتا ہے میرے حق میں وہ چیز بہتر نہ ہو،
دعائی ایسی میں نے مانگی۔
پھر ہوتا یہی ہے کہ کئی دفعہ ہم وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، لیکن رب تو جانتا ہے، تو وہ چیز ہمیں ظاہراً نہ مل کر بھی گویا کہ ہمارا ہی فائدہ کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہوتا اس چیز کا، تو ہم جو ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ سمجھیں کہ ایک طریقے سے شدت پسند ہوتے آتے ہیں کہ نہیں یار مجھے یہ چیز چاہیے ہی چاہیے، حالانکہ ہمیں وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں اس چیز پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ پھر اگر دنیاوی طور پہ دعا کا اثر ظاہر نہ ہو تو دعا قبول اس طور پر بھی ہوتی ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی اور ہمیں بھلائی دے دی جاتی ہے، یا ہم سے جو ہے وہ برائیوں کو دور کر دیا جاتا ہے، آفات و بلیات کو دور کر دیا جاتا ہے، اور یہ بھی نہ ہو تو پھر آخرت کے اندر جو ہے وہ بہرحال یہ دعائیں ذخیرہ بن کر ہمارے نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ رکھ دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو کوسنا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں ایک یہ ہے کہ انسان اس کی وجہ سے اپنے آپ پر یوں فکر کرے کہ یار میں کتنا گناہگار ہوں، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، مجھے چاہیے کہ میں توبہ تو کر، میں جو ہے وہ اپنی مراد تو مانگ رہا ہوں لیکن میں توبہ بھی تو کروں، رب تعالیٰ کی طرف رجوع بھی تو کروں۔ تو یوں اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھانا اور منانا چاہیے، تو اس سے امید ہے کہ انسان کی ایک تو مایوس بھی نہیں ہوگا اور اپنے حالت تبدیل کرنے کی طرف بھی جو ہے وہ آئے گا، اور انشاءاللہ وقت کے مطابق جو ہے وہ مناسبت کے اعتبار سے جو چیز اس کے مناسب ہوگا اس اعتبار سے اس کی دعا کا اثر بھی ظاہر ہو جائے گا
ماشاءاللہ۔ اور یوں اپنے آپ پہ تو اس ان معنوں میں تو غصہ آنا کہ میرے فلاں فلاں عملوں کی وجہ سے اپنے نفس پر،
جی،
اور یہ غصہ آنا، یہ طبیعت میں ملال ہونا، خود ہی اپنی طبیعت کے اندر ایک ایسی شرمندگی والی کیفیات ہونا کہ وہ نہ ہوتا تو میری ہو سکتا ہے یہ دعا قبول ہو جاتی، تو ان کو ان چیزوں کی طرف موو کر سکتے ہیں؟ یعنی اپنے تصور کے کہتا دعا کا قبول نہ ہونا، کچھ معاذ اللہ اللہ کی ذات پر شکوے شکایت کرتے ہیں جو کہ شرن جائز نہیں، اور کئی صورتیں معاذ اللہ اس کی کفر والی بھی بن جاتی ہیں بعض اوقات، لیکن اسے اپنے عملوں کی طرف دیکھنا، جیسے قرآن مجید میں ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کیا فرماتے؟
جی یہی آیت طیبہ میں بھی کہنے والا پڑھنے والا تھا کہ جو تمہیں بھلائی پہنچے تو اللہ کی طرف سے، اور جو برائی پہنچے تو تمہارے اپنے نفس کی طرف سے۔ یقیناً انسان کو یہی وہ کرنا چاہیے، بندہ اب ایک شخص سے آپ بیمار ہیں، اب جو دعا کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ میں شفا یاب ہو جاؤں، اب شفا یاب نہیں ہو رہے، تو اب اس وقت یہ کوسنا کہ یار یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ بیماری میرے گناہوں کا جو ہے وہ نتیجہ ہے، اور پھر اس کے اوپر اپنے آپ کو انسان جو ہے وہ توبہ کی طرف لے کر آئے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ شرمسار ہو، معافی مانگے۔ تو اس اعتبار سے تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو یہی تعلیم بھی دی گئی کہ بھائی برائی جو بھی پہنچے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے جو ہے وہ کرتوت ہیں، تو اس کے اوپر انسان توبہ کرے اور پھر اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ راہ راست کی طرف لے کر آئے۔
جی مزید
عبدالرشید کراچی درس کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، آج کل لوگ جیکٹیں پہنتے ہیں اور سردیوں کے لیے، اس میں دونوں طرف لیس لٹک رہی ہوتی ہے نا کالر کی طرف سے، اور وہ رکوع میں سجود میں لٹک رہی ہوتی ہیں، تو کیا اس طرح یہ لٹکنا اس سے نماز ہو جائے گی، صدر تو نہیں کہلائے گا؟ برائے مہربانی شرعی رہنمائی فرمائیے۔
جی مزید سوال،
مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ایک آدمی پانچویں وقت کی نماز پوندی سے پڑھتا ہے یا زور کا وقت ہوتا ہے وضو کرتا ہے زور کی نماز پڑھتا ہے پھر عصر کی نماز پڑھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر کام کے لیے نیت بہت ضروری ہے، کیا ریگولر نمازی کی وہ نیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ وہ کہتے ہیں کہ نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا، اس بارے میں رحمہ فرما دی، جزاک اللہ خیر۔
جی پہلے اسی سوال کو لے لیں، نیت کے حوالے سے
دیکھیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ کوئی بھی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے بغیر نیت کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے جب وہ تکبیر کہہ رہا ہے، مسجد کی طرف جا رہا ہے، مصلے پر آ رہا ہے، تو اس کے ذہن میں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو نیت زبان سے الفاظ کا دہرانا نہیں ہے، زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، لیکن بنیادی طور پر کیا ہے کہ وہ کام آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے جو وہ کر رہے ہیں، یہ جو ارادہ آپ کے دل میں ہے کہ میں اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، نماز اللہ کے لیے ادا کر رہا ہوں، تو یہ ارادہ ہی جو ہے وہ نیت ہے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر ثواب بھی جو ہے وہ ملے گا۔ ایک یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ بالکل کسی اور جو ہے وہ خواب و خیال کے اندر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس سے کسی نے پیسے مانگے، اس نے اٹھا کے پیسے دے دیے، نہ اس کی حال پر غور کیا، نہ صدقے کا ذہن میں آیا، نہ غریب کی مدد کا ذہن میں آیا، بعد میں سوچ رہے ہیں میں نے کیا کیا ہے۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ جس میں کوئی نیت ہی نہیں پائی، دل میں ارادہ بھی نہیں تھا کہ میں نے اس کو یہ پیسے کیوں دیے۔
صحیح،
تو یہ عمل وہ ہے جو کہ بغیر نیت کے اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں۔ لیکن ایک شخص سے وہ اس سے کوئی پیسے مانگنے آیا، اس نے اس کی حالت دیکھی، اور جو ہے وہ اب اس نے کہ یار میں اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرتا ہوں، یا جو ہے نا یہ بندہ محتاج نظر آ رہا ہے، اس کی مدد کرتا ہوں، اس طرح کے کوئی چیزیں جذبات اس کے دل میں جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور اس نے ان جذبات کے تحت جو ہے وہ اس کو وہ چیز دے دی، تو وہ جو اس نے وہ جو جذبات پیدا ہوئے اس سے وہ جو اس کا ارادہ بنا کہ یار یہ میں غریب کی مدد کر رہا ہوں، تو غریب کی مدد کرنا نیکی کا کام ہے، تو اب وہ جو اس نے اس کو وہ پیسے دیے وہ در حقیقت نیکی کے لیے ہی دیے، صدقے کے لیے ہی دیے، تو اگرچہ زبان سے کوئی الفاظ نہیں کہے اس کے اوپر ثواب جو ہے وہ ملے گا اسے۔
اچھا، یہ دوسرا سوال تھا کہ جیکٹ وغیرہ پہنتے ہیں آپ، اس میں بات کا کوئی ڈوری ہوتی ہے؟
ڈوری وغیرہ تو دیکھیں عام طور پر جو ہے وہ سلی ہوئی ہوتی ہے، یا وہ جو ہے وہ جو اس کا وہ ہوتا ہے نیفا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے، تو وہ صدل کے اندر جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے، صدل ہے کیا ناظرین کے لیے کہ سب کے لیے سیکھنے کی ایک وجہ ہے؟
فقہی اصطلاح ہے کہ صدل کا معنی تو ہے کہ لٹکانا، کپڑے لٹکانا، تو کوئی بھی چادر یا کوئی بھی کپڑا جو ہے وہ آپ نے اس طریقے سے پہنا ہوا ہے کہ وہ آپ کے جسم کے گرد مکمل طور پر لپٹا ہوا نہیں ہے، اور وہ لٹک رہا ہے اس طرح کہ وہ اس کے دونوں پلو آگے کی طرف لٹک رہے ہیں، یا ایک پلو آگے کی طرف اور ایک پلو پیچھے کی طرف لٹک رہا ہے، تو یہ صدل کہلاتا ہے۔
صحیح،
اس حال میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اس سے منع فرمایا۔ لیکن اگر وہی چادر آپ نے جو ہے وہ یوں لی کہ ایک طرف اس کا ادھر ہے اور پھر آپ نے دوسرا حصہ اس کا پیچھے کی طرف ڈال لیا، تو اب یہ جو آپ کے گردن سے گول ہو کر مڑ کر وہ پیچھے کی طرف گیا ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر وہ صدل میں شمار نہیں ہوگا، اس حالت میں نماز پڑھنا جائز ہے۔
ٹھیک، مزید سوال۔
میرا نام عابد ہے، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مدرسے میں کھانا کھلانے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جواب ارشاد فرما دیجیے گا۔
مدرسے میں کھانا کھلانا ہے؟
جی، مدرسے میں یا کہیں بھی کھانا کھلانے سے، کہ آپ نے کھانا بنایا اور آپ نے مستحقین کے آگے رکھ دیا کہ کھاؤ بھائی، لے جانے کی اجازت نہیں ہے، کھلانے کا اہتمام آپ نے کیا ہوا ہے، تو اس طرح کھانا کھلانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔
یا کہیں بھی کوئی دیگ بھیج دی،
جی،
کہ اب کوئی ادارہ ہے تو اب دیکھ نارمل بھیج دی، مدرسے میں نارمل بھیج دی، تو اب اس میں تو سارے ہی ہوتے ہیں تقریباً،
جی، یا ان کو پیسے دے دیے کہ بھائی اس سے جو ہے وہ کھانا کھلا دیجیے گا، تو اس میں دو اعتبار سے دیکھیں زکوٰۃ نہیں۔ ایک تو یہ کہ کھانا کھلانے کے اندر مال ملکیت نہیں پائی جاتی سامنے والے کی، مستحق کے زکوٰۃ کو مالک بنانا یہ شرط ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، یہاں پہ ملکیت نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں بھائی کھائیں، تو ایسی صورت کے اندر یہ ملکیت نہیں ہے، وہ لے کے نہیں جا سکتے، مالک تو وہ ہے کہ وہ چاہے لے کے بیچ دے جو دل چاہے کرے وہ، جبکہ یہاں پہ یہ کہ بھائی آپ کھا لیں دسترخوان کے اوپر، تو اس سے ملکیت نہیں پائی جائے گی، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اگرچہ وہ سارے مستحق ہی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب عام طور پہ اس طرح کھانا کھلایا جاتا ہے، اس میں ہر فرد مستحق ہو یہ عام طور پر ہوتا نہیں ہے، یا ضروری نہیں ہوتا، اس میں مستحق افراد بھی ہوتے ہیں، غیر مستحق بھی ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہاں آپ نے مدرسے کے منتظمین کو یا دیگر کو جس کے اندر مستحق طلبہ ہیں وہاں پر آپ نے پیسے دیے اور وہ پھر اس کو شرعی طریقہ کار کے مطابق استعمال کریں اس زکوٰۃ کی ادائیگی کر کے, پھر وہ ایک جدا چیز ہے. لیکن عام طور پہ یوں دیکھ دے دینے سے یا جناب غریبوں کو جمع کر کے کھلا دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی.
صحیح سوال ہے کہ قضا نمازیں نارمل طریقے سے پڑھ لی جائیں تو اس میں کوئی مذائقہ ہوتا ہے؟
نہیں, قضا نمازیں نارمل طریقے سے بالکل پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. وہ جو اس کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے
تخفیف
والا کہ اس میں آپ کم وقت میں زیادہ قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں, تو وہ آپشنل ہے, وہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے. یعنی قضا نماز اسی طرح ادا کرنی ہے, نہیں, بلکہ جس طرح آپ عام نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح آپ قضا نماز بھی ادا کر سکتے ہیں.
اچھا, ایک نے مسئلہ سنا ایک دفعہ, تو پہلے بھی ایسا ہوا, ایک ناظرین میں سے کسی کی کال آئی تھی کہ آدمی وقت پہ ہی پڑھ لے کیونکہ ادا نماز سے زیادہ مشکل قضا نماز ہے. وہ سمجھے کہ ان کو یاد ہی رکھنا پڑے گا کہ اس میں ایک دفعہ پڑھنا ہے, اس میں عبدو و رسولو تک پڑھ لیا یا یہ پڑھ لیا یا یہ پڑھ لیا, تو وہ ہے تخفیف ہے, وہ تو اس طور پر نہیں ہے کہ وہ اسی طرح ہی پڑھنا ہے. نارمل طریقے سے جیسے آپ عام فرض نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا ادا بھی اسی طرح پڑھ لیں تو وہ آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. جی مزید,
اگر مسجد میں آئیں اور فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو ہم سنت ادا کریں گے, کیا کریں گے؟ جواب ارشاد فرمائیے.
مسجد میں آپ آئے ہیں اور فجر کی جماعت کھڑی ہے, تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سنت ادا کریں گے تو بھی جماعت میں شامل ہو جائیں گے, اگرچہ دوسری رکعت میں شامل ہوں گے یا قعدۂ اخیرہ میں بھی شامل ہو جائیں گے, تو حکم یہ ہے کہ آپ مسجد میں ہی کسی پلر وغیرہ یا دیوار کے سائیڈ میں کھڑے ہو کر آپ سنت ادا کریں اور پھر جماعت میں شامل ہو جائیں. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں جناب, اگر میں سنت ادا کروں گا تو جماعت ہی مکمل ختم ہو جائے گی, مجھے جماعت نہیں مل پائے گی, تو اب ایسی صورت میں آپ سنتیں چھوڑ کر جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. پھر جو سنتیں آپ کی رہ گئی ہیں وہ اب آپ نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ نماز کے بعد جو ہے وہ مکروہ وقت ہے جس میں کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے, کوئی بھی نفل نماز, تو اب آپ سنتیں بعد میں نہیں پڑھ سکتے. اب اگر آپ نے سنتیں پڑھنی ہیں تو سورج نکلنے کے بعد جو 20 منٹ مکروہ وقت ہوتا ہے جب وہ گزر جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ سنتیں ادا کر سکتے.
ٹھیک مزید,
میں ظفر بات کر رہا ہوں سرگودا سے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میرے گھر والے کے پاس 3 سے 4 تولے سونا ہے, اس کے علاوہ جیز کا سامان ہے, اس کے علاوہ اور اس کے پاس نقدی یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, تو آیا اس کے اوپر کیا زکوٰۃ لازم آئے گی؟ قرآن سنت کی روشنی میں پلیز رہنمائی فرما دیں.
جی کافی زیادہ سوال ان دنوں میں یہ پوچھا جائے گا.
جی دیکھیں, جہیز کے سامان پر زکوٰۃ تو لازم نہیں ہوتی. جہیز کے سامان سے مراد جو بھی برتن ہیں, بستر ہیں اور دیگر اس طرح کی جو بھی چیزیں, تو ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. اب سونے پر زکوٰۃ ہے, اب سونے کے ساتھ سونے کا نصاب تو ہے 7.5 تولہ سونا, تو اگر 7.5 تولہ سونا ہے تو زکوٰۃ ہے. اس سے کم ہے تو اب ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے ساتھ کوئی اور مال ان کے پاس ہے یا نہیں. کوئی اور مال سے مراد چاندی ہے, مال تجارت ہے, پرائز بانڈ ہے یا کرنسی ہے. تو اگر ان 4 اموال میں سے ان کے پاس کوئی بھی مال موجود ہے اور تھوڑا ہی موجود ہے,
صحیح,
تو ایسی صورت کے اندر پھر وہ سونا اور وہ مال دونوں کو پلس کر کے دیکھا جائے گا کہ دونوں کی قیمت کتنی بنتی.
قیمت
تو اگر دونوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی, ورنہ لازم نہیں ہوگی. تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ سیونگز کے اعتبار سے غور کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ پیسے عورت کی ملکیت کے اندر بھی جو ہے وہ ہوتے ہی ہیں, وہ چاہے 1000 روپے ہوں چاہے 100 روپے ہوں,
یعنی حج سے زائد تھوڑی بھی رقم ہو,
تھوڑی بھی رقم ہوگی, تو ایسی صورت کے اندر پھر 2-3 تولہ کے ساتھ جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہو جائے گی.
چاندی آج کل بہت مہنگی ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب صاحب نصاب والے بھی افراد میں فرق پڑے گا. یعنی ہم اگر پچھلے سال کی ہی بات کریں, زیادہ دور نہیں جاتے, بلکہ میں ابھی 2-3 دن پہلے ایک پریزنٹیشن زکوٰۃ کی پڑھ رہا تھا, تو وہ پرانی بھی ہمارے پاس سیو ہوتی ہیں, تو 2022 کی تھی یا 23 کی, تو اس میں 77 یعنی صرف 70,000 روپے یہ نصاب رکھا, وہ کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. اچھا چاندی تو ابھی تقریباً 6-8 مہینے میں یہ
جی
یہ معاملات ہوئے کہ چاندی بہت اوپر گئی, تو کیا کہتے ہیں نصاب کافی زیادہ ہو جائے گا؟
نصاب کافی زیادہ جو ہے وہ ہو گیا ہے. آفیشیل شاید جو ریٹس نیوز پیپرز وغیرہ میں آ رہے ہیں اس کے مطابق بھی تقریباً جو ہے وہ 6-7 لاکھ روپے تو جو ہے وہ ہے और जो उसके अलावा मार्केट में जिस
ये रेट का क्या फ़र्क होता है? आप कोई इधर गूगल से सर्च कर रहा है, फलां से सर्च कर रहा है, अखबार में देख रहा है या उधर है, तो उसमें 13-14 हज़ार रुपये तोला चल रही है और मार्केट में 17 हैं 16 हैं
जी,
तो क्या करेंगे आप?
असल में बुनियादी तौर पर तो वही रेट होते हैं जो अखबार में आ रहे हैं सोने चांदी के। जो यहाँ मिल रही होती है वो ये थी कि जब वो चीज़ कम होती है तो ब्लैक में बिकना शुरू हो जाती है। अच्छा। ब्लैक में बिकना शुरू होती है तो फिर वो जो है वो ज़्यादा कीमत के अंदर होती है।
मार्केट में
अगर 100 अफराद जो है वो खड़े में ख़रीदने के लिए और बेचने वाले के पास जो है वो एक तोला ही है, तो अब वो जब एक को बेचता है कि भाई ये 14 हज़ार की है, दूसरा बोलता है मैं 15 की ले रहा हूँ, तीसरा बोलता है मैं 16 की ले लूँगा।
लेकिन चौथा सराफा बाजार में जैसे मुख्तलिफ मार्केटों में रेट निकलता है कि आज ये रेट है
जी,
ये तो यानी पूरी पूरी मार्केटें गोया के कहें, तो अब एक निसाब वाले के एतबार से हम क्या कहेंगे कौन से रेट को?
असल तो ये कि मार्केट में जो वैल्यू होगी वही होगा
सही।
वो रेट जो होते हैं बस अवकात वो इंटरनेशनल रेट से लिंक होते हैं जो न्यूज़पेपर्स में आते हैं या वेबसाइट्स पर होते हैं, तो इंटरनेशनल रेट तो ठीक है अपनी जगह पर है, वो बुनियाद बनते हैं, लेकिन अगर किसी जगह पर उस मुल्क की या उस शहर के एतबार से वो चीज़ की वैल्यू ज़्यादा हो गई है और मार्केट में वो उतने में ही बिक रही है तो उसी का एतबार होगा। तो अब यही देखा जाएगा कि आप जिस शहर में हैं वहाँ पर 52.5 तोला चांदी की कीमत जो है वो क्या है, तो उस एतबार से ज़कात लाजिम होगी। बहरहाल फिर भी उस रेट के मुताबिक भी जो कि इंटरनेशनल रेट्स हैं उसके मुताबिक भी चांदी के एतबार से निसाब इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा 6-7 लाख रुपए पे पहुंच गया है, और जो मार्केट रेट की जो अब तक हमें इतलात मिली हैं उसके मुताबिक तो शायद 9 लाख तक भी जो है वो निसाब पहुँच रहा है
जी। नाज़रीन किराम, इन दिनों में बतौर ख़ास वैसे ज़कात का तो यूँ महीना यूँ नहीं है कि शाबान या रजब या रमज़ान फिक्स हैं ज़कात के लिए, अलबत्ता जिसका जो साल है और साल मुकम्मल हो रहा है उसी के मुताबिक उसे अपने माल की ज़कात ज़रूर अदा करनी है, और ये हर एक को मालूमात रखनी चाहिए कि मेरा साल कब शुरू हुआ, और इसमें कई शरी मसाइल इसी से ही मुतालिक वो रहते हैं। तो इस कभी हो सकता है निसाब ख़त्म हो रहा हो, कभी कम हो रहा हो। हाँ कफिल साहब, यहाँ ये हो सकता है कि कई अफराद हैं जैसे पिछले साल चले वो साहिब निसाब बनकर
जी,
तो वो चलें 2-3 लाख से बिलफर्ज हम कहें कि 3 लाख रुपए थे, अब वो 3 लाख कई प्राइज मोड रखे हुए हैं, अभी भी 3 लाख कई प्राइज मोड है, तो क्या कहेंगे आप उस पर?
हाँ तो उस उन पर फिर इस साल ज़कात जो है वो नहीं होगी, क्योंकि इस साल निसाब जो है वो 3 लाख से कहीं ज़्यादा जो है वो हो गया है। तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो, क्योंकि जो प्राइस बढ़े हैं वो सोना चांदी के बढ़े हैं, तो जिनके पास सोना चांदी ही था वो उसकी तो अपनी कीमत भी चलें बढ़ गई, लेकिन जिसके पास तजारती प्लॉट था या प्राइस बॉन्ड थे या करेंसी थे तो वो जितने थे उतने ही आज भी, तो लेकिन निसाब जो है वो ऊपर चला गया, तो इस सूरत के अंदर उन अफराद के ऊपर ज़कात लाजिम नहीं होगी।
अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है, आपसे इजाज़त चाहते हैं। फी अमानिल्लाह।
हादियों रहनुमा हमारे गुलामा, हो कभी दरपेश जो कोई मसाला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह।